بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم یہ کتاب ہے مالوشیم شیخ تعالیٰ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے جس کے نویں باب میں سے کچھ پڑھا گیا اور آج باقیہ میں کچھ پڑھا جائے گا. یہ باب زہد اس کی فضیلت کے بیان میں چل رہا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس کی جو تاخیر رکھی ہمارے دلوں میں گزر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہمارے دلوں کی کامل اصلاح ہو جائے یعنی ہمارے دل نفس کی علائشوں سے پاک صاف ہو جائیں, طبیعت کی علائشوں سے صاف ہو جائیں, غلط خواہشات کی علائشوں سے پاک ہو جائیں, جو گندی فضائیں چل رہی ہیں ان کی علائشوں سے پاک ہو جائیں, اللہ کی یاد سے غفلت سے شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے, اس کے اثر میں جو غلط کام ہوتے رہتے ہیں ان کی علائشوں سے پاک ہو جائیں, ہمارے دل اللہ کی محبت سے معمور ہو جائیں, اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں, ہمارے دلوں میں ایسی قوی استعداد آ جائے جو ہمیں شریعت مطہرہ پر ڈال دے, اللہ کے ہر حکم کو شوق اور رغبت سے پورا کرنے والے بنے, اللہ کے ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بن جائے. دل کا اصل کام یہی ہے, اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنا, اس کی محبت کو حاصل کرنا, اس کی اطاعت کو کرنا, اس کی نافرمانی کو چھوڑنا. انشاءاللہ ان بزرگوں کے ارشادات کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے. اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ شیخ تعالیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 709 ہجری میں ہوا. تو یہ باتیں اس سے پہلے کی ہیں, اسی طرح ان کی مجالس لگتی تھی. اس زمانے میں اللہ کے بندے ان کے پاس آتے تھے اسی غرض کو, اسی طلب کو لے کر, اور اللہ ان کی اصلاح فرماتے تھے. تو اس کے اندر تاخیر ہے. انشاءاللہ دل سے طلب لے کر بیٹھیں گے تو ہمارے دلوں میں بھی اترے گی. یہ حضرت کا ملفوظ ہے, فرماتے خوش کرنے والی دنیاوی چیزیں کم ہونی چاہیے, غمگین کرنے والی چیزیں کم ہو جانے گی. تھوڑی بات ذرا اونچے درجے کی ہے اور گہری ہے. پہلے بھی عرض کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ مجلس بھی دل کی اصلاح کے لیے ہے, اس زمانے میں دل کی اصلاح کے لوگ آتے تھے تاکہ دل کے اندر جو ہے جب یہ شفافت اور لطافت آتی ہے, اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو دینی ترقی ہوتی ہے. تو اس کے تعلق سے دل کے اندر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ارشادات ہیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ سمجھائیں گے کہ مطلب تاثیر ہے. کیا فرماتے ہیں؟ خوش کرنے والی دنیاوی چیزیں کم ہونی چاہیے, غمگین کرنے والی چیزیں کم ہو جانی چاہیے. اس کے فائدے میں حضرت مولانا عبداللہ گنگوہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے غم اور رنج کا اکثر سبب دنیا کی چیزوں کا ضائع ہونا ہوتا ہے. یہ تجربات ہیں, یہ مشاہدات ہیں. انسان کے غم اور رنج کا اکثر سبب دنیا کی چیزوں کا ضائع ہونا ہوتا ہے. مثلاً مال جاتا رہا, یا کپڑے جاتے رہے, یا باغ جل گیا وغیرہ. اور فرحت اور خوشی کا سبب ان چیزوں کا ملنا ہوتا ہے. آج بھی یہی ہے, دیکھیں بات کس زمانے کی ہے. آج بھی ہم یہی چاہتے ہیں مادی لذتوں سے چونکہ ہمارے دل آشنا ہے، روحانی لذتوں سے نا آشنائی ہے عمومی طور پر، اس لیے یہ مادی لذتوں کے حصول کو ہر آدمی چاہتا ہے، اور اس کا ذریعہ ہے یہ بات مال و اموال کہ مال ملنا چاہیے، یعنی ہماری ساری صلاحیتیں اسی پر لگتی ہیں، اس کے طریقے جو بھی ہیں ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق پھر اس کو اختیار کرتا ہے، اس کی محنت کو اختیار کرتا ہے، اصل یہی ہے کہ مال زیادہ ملنا چاہیے، وہ عہدہ منصب مال، کیوں کہ یقین اندر میں بنا ہوا ہے اس مال سے دنیا کی چیزیں زیادہ ملیں گی اور زندگی آسان ہو جائے گی، خوشیاں زیادہ ملیں گی، راحت زیادہ ملے گی، تنگی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، تو فرماتے ہیں کہ انسان کے غم اور رنج کا سبب اکثر جو ہے دنیا کی چیزوں کا ضائع ہوگا، جیسے واقعہ سنایا ہمارے مفتی صاحب نے اپنے جاننے والے کا کہ سی اے نہیں ہو رہا تو رنج ہو رہا، کیوں کہ سی اے کے ذریعے سے جو منصب ملنا تھا، ایک عہدہ ملنا تھا، جو اس سے مالی منصب تھی اور اس کے آگے پھر جو لمبی چیزیں ہونی تھی وہ نہیں، اس پہ جھٹکا لگ گیا، اب اس میں دعائیں نکلا، آج کل اللہ رحم فرمائے اکثر اللہ والوں کے پاس بھی یہ دعائیں کرائی جاتی ہیں دنیا ہی کے مطلب، کیونکہ اسی کی اہمیت، ہماری خوشی اسی میں ہے، ہمارا رنج اسی کی کمی میں ہے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ انسان کے غم اور رنج کا اکثر سبب جو ہے، یہ آج نہیں پہلے بھی تھا، اس زمانے بھی تھا، دنیا کی چیزوں کا ضائع ہونا، مثلا مال جاتا، کپڑے جاتے ہیں یا باغ جل گیا، جو اس زمانے کے اعتبار سے فرما رہے ہیں آج کے اعتبار سے، اور فرحت اور خوشی کا سب ان چیزوں کا ملنا، تو فرماتے ہیں کوئی یہ چاہے کہ مجھے خام اور رنج کم ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا کی خوش کرنے والی چیزیں اپنے پاس سے کم کر دیں، پھر غمگین کرنے والی کوئی چیز بھی نہ رہے گی، اتنی گہری بات ہے، کوئی چاہے کہ مجھے غم اور رنج کم ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا کی خوش کرنے والی چیزیں اپنے پاس سے کیا کرے، کم کر دے، ختم کر دے، نہیں کہا پریشانی اسی میں ہے، جتنی زیادہ اتنی پریشانی، جتنی کم اتنی کم پریشانی، میں نے پہلے بھی شرط کیا کہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب سرجن، یہ کچھ سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، خود انہوں نے بتایا کہ میرا جو پی ایم ہے چپراسی ماشاء اللہ باشرہ آدمی، اس سے میں نے پوچھا بھی تمہاری کتنے بچے، کہ 6 بچے، تنخواہ کتنی، 2,500، پوچھا گزارا ہو جاتا، کہتے اللہ کا شکر کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرے 2 بچے اور میری آمد 25,000، یہ میں پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، کافی سال پہلے میرے آمدن ہے 25,000 اور بچے صرف 2، وہ میری پریشانی ختم نہیں ہوتی، اور یہ بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں 2,500 میں 6 بچے، کیا کہتے ہیں اللہ کا، اور واقعی کہتے ہیں کہ چہرے سے نظر آ رہا ہے، لیکن کیا میں نظر آ رہا، وہ میرے پاس اتنا بڑا گھر، تو میرے پاس یہ سارے اسباب ہر چیز موجود ہے، لیکن پریشانی نہیں، تو آج کل بھی یہ اسباب جتنے بڑھتے جاتے ہیں پریشانی اتنی بڑھتی جاتی، تو فرما رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہیں کہ غم کم ہو، رنج کم ہو، تو دنیا کو خوش کرنے والی چیزیں کیا ہو اپنے پاس کم کر دے، پھر غمگین کرنے والی کوئی چیز بھی نہ رہے گی، اس لیے غم تو دنیا کی چیز کے جانے سے ہوتا ہے، جب وہ چیز ہی نہیں تو غم کیا، اور جس قدر دنیا کی چیزیں زیادہ ہوں گی اسی قدر روح اور افکار بھی پھل پر طاری ہوں گے، اور پھل کو چین نہ ملے گی، چین اور راحت ان چیزوں کے چھوڑنے ہی میں ہے. بس آخر وہ ہے کہ دنیا میں سے قدر ضرورت پر اکتفا کرے. عقل مند کون ہے؟ دنیا میں سے قدر ضرورت پر اکتفا کرے اور زوائد کو حذف کر دے اور دارین کی راہ ختم کرے. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا. دل کی راحت اللہ کی یاد اللہ کی اطاعت میں ہے. جتنا اللہ کی اطاعت میں اللہ کی فرما برداری میں لگے گا اللہ کی بندگی میں لگے گا اس کے اندر دل کے اندر قناعت آئے گی. یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ جائز خواہشات. کل ایک نوجوان بھائی چائنا سے آئے ہوئے کر رہے ہیں ٹرالی انجینئرنگ کر رہے ہیں فائنل. انہیں بڑی پیاری بات شرماتے شرماتے اپنے دوست کے ذریعے سے کہی. دوست نے کہی کہتے مجھے شرم آ رہی ہے میں نے دوار پر تو میری شادی ہوئی. میں نے کہا مجھے تو بہت خوشی ہوئی, اس میں شرمانے کی بات کیا؟ ایک جائز خواہش جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے اس کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا ذریعہ شادی ہی تو ہے. اس کی طلب اس کی تمنا یہ تو یہ کچھ ایپ تو نہیں ہے. آج کل سمجھتا نا اس لیے اظہار کرتے ہوئے تھوڑا شرما ہے کہ اس کو مایوس پکڑا جاتا. تو جائز خواہشات جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں ان کو جائز طریقوں سے پورا کرے, کوئی منع نہیں. ناجائز ہونا ایک ناجائز خواہشات سے من, ایک جائز خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے سے من. اگر دنیا کی یہ جو نعمتیں اللہ نے پھیلا رکھی ہیں جو جائز ہیں ان نعمتوں کو جائز طریقے سے شریعت مطالعہ کی حدود میں رہتے ہوئے حاصل کر لیں تو راحت ہی راحت ہے. پریشانی کب ہوگی؟ جب شریعت کی حدود سے تجاوز کریں گے پھر راحت نہیں ملے گی. چیزیں مل جائیں گی, اسباب مل جائیں گے, راحت نہیں ملے. دل کی راحت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہے اور اللہ کی اطاعت ہر چیز کے اندر, کمانے کے اندر بھی ہے, کھانے کے اندر بھی ہے, لباس کے اندر بھی ہے. ہماری زندگی اس میں آ جائے گی تو ہماری زندگی بہترین پرلطف زندگی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ دین کی زندگی کو ہم کما حق ہو جیسے چاہیے اختیار کریں گے تو خود زندگی ہو جائے گی. یہ شیطان بہت بڑا دھوکہ میں دے رہا ہے. دینی زندگی خوش زندگی نہیں, انتہائی پرلطف زندگی ہے. اللہ یقین اسے فرما دے. آگے فرماتے ہیں یہ چونکہ زہد کا باب چل رہا ہے نا, زہد کیا کہتے ہیں؟ بےرغبتی. کس سے؟ نجائز. اور جائز کی بھی رغبت ایک حد تک ہے. دیکھو نا کھانا مرغوب ہونا چاہیے کیونکہ انسان کی بقا کے لیے اللہ نے ایک سبب کے طور پر اس کو قرار دیا ہے. اب کھانا ایک حد تک ہے تو اس سے زیادہ ہو تو پھر نقصان ہوتا ہے. کھانا کو مزیدار ہو آدمی مزے میں کھاتا رہے کھاتے تو پریشانی آتی ہے کیا. تو رغبت جو ہے جو جائز چیزوں کی بھی ہے وہ بھی ایک حد تک ہے, اس سے تجاوز نہیں تو بدل ہو جاتی. تو اسی لیے جو ہے نا یہ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل دنیا کی چیزوں کو چھوڑ ہی دے. رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. وہ رہب رہبر کو بول کے خود ہی شروع کیا تھا اپنے شریعت میں. تو یہ تھا کہ شادی نہیں کر, کھانا ہی نہیں کھانا پڑے ہیں. اسلام میں یہ سکھایا وہ یہ ہے کہ رغبت جائز کی ضرورت, جیسے کل نوجوان کہہ رہا تھا شرماتے شرماتے کی ضرورت ہے ہونی چاہیے اس کی رغبت. تو یہاں کسی طرح آگے وہ فرما رہے اگلا جو مضبوط اس کسی روز کی طرح. اگر تو چاہے کہ معذوری کے غم سے محفوظ رہے تو بے بقا اور ناپائیدار ولایت کے دنیاوی اختیار نہ کر. یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. اگر تو چاہے کہ معذوری کے غم سے محفوظ رہے تو بے بقا اور ناپائیدار ولایت کے دنیاوی اختیار نہ کر. اس کے فائدے میں فرماتے مطلب رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد شیخ کا پہلے ارشاد کے بطور مثال کیا ہے. پہلے تو ہے یہ مثال کیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی حکومت اور ولایت ناپائیدار ہے. اس ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی حکومت اور ولایت جو ہے یہ کیا ہے ناپائیدار. ہم نہیں دیکھتے نہیں دیکھتے مشاہدہ ہے یا نہیں دردات کا مشاہدہ ہے. پریزیڈنٹ صاحب کو بھاگنا پڑتا ہے نہیں. اور کتنے واقعات ہیں کہ اپنی پوری کوشش کے باوجود سارے اقدامات کر کے کہ میں اتنے سالوں کے لیے بالکل محسوس ہو گیا کیا ہوتا ہے بھاگنا پڑ رہا آپ کیا. تو کیا فرما رہے ہیں ایک تو یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ اس معاملہ کی پھر بھی ختم ہوگی. وہ کھٹکا ہے اوپر لگا ہوا ہے زندگی کے اندر بھی یہ چھن جاتی ہے منصب عہدہ چھن جاتا ہے تو موت آئی تو پھر جاتے گی. تو کیا فرماتے ہیں کہ دنیاوی حکومت اور ولایت کیا ہے ناپائیدار ہے اس کو اختیار نہ کرو. اس کا سبب یہ ہوگا کہ معذور ہونے کے غم سے تم کو نجات دے گی. ہے ہی نہیں معذوری کا غم ہی نہیں ہے تو یہ جھٹکا لگا دے گا کھٹکا لگا دے گا کھٹکا لگا دے گا ابھی چل جائے میرے خلاف لوگ ہو گئے تو پھر کیا ہو جائے گا تو بھی ہو گیا کیا ہوگا ہر وقت لگے گا. اگر دنیا کی فانی حکومت اختیار کی تو اگر معذور اور برخاست کیے گئے تو اس کا تم کو غم ہوگا اور اگر فرض کرو معذور نہ ہوئے تو موت تو دور آئے گی. اس وقت لاب ہارنا یہ حکومت چھوڑنا پڑے گی اور اس کے چھوٹنے کی حسرت ہوگی. تو اگر یہ منظور ہے کہ معذوری کا غم نہ ہو کہ تو ولایت حکومت ہی کو اختیار نہ کرو. سکون سے رہو گے اللہ یقین نصیب فرما دے اللہ اس کی حقیقت دلوں کو کھول دے. اگر غور کریں حاکم جتنی پریشانی کے اندر رہتا ہے نا شاید ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے کئی نشہ پہلے بھی عرض کیا میرے کولیگ کے جیسے جس کے بارے میں ان کی شادی پرانے زمانے کی بات بتا رہا ہوں 70s کی کوشش کر دیا ان کی شادی کے اندر جانا ہوا اسلام آباد. تو وہاں کھانے کی دعوت میں اس وقت کے اسپیکر اسمبلی بھی انوائٹیڈ تھے. سب سے پہلے ساؤتھ بینک آئے تھے. ہم نے تو پوری پوری بوتلیں پیں. ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے پروٹوکول ہوتا ہے ان کی جگہ پہ ہم نے جو غور سے دیکھا تو ان کی وہاں جو بوتلیں جاری آدھی ابھی جاتی ہیں وغیرہ کتنی. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بتا کہتے ٹیسٹ ہو گئے یہ ان کا پہلے تجزیہ کیا گیا اس میں کچھ چیز خراب تو نہیں کوئی پوائزن تو نہیں کیونکہ یہ تو اسپیکر اسمبلی ہے نا. میں کہ ان کی رسی میں بوتلیں پوری نہیں کیوں جی ہے یا نہیں. ہم نے تو مزے سے چیک سیکھ لی کوئی بھی رچکا لگا ہوا کوئی ہم نے کوئی نہیں. یہ واقعات ہے یہ اللہ والے جو ہے اسی لیے اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں کہ یہ سب عارضی ہیں اور اس میں غم زیادہ ہے فکر زیادہ ہے پریشانی زیادہ ہے. ہمارے مسیح الرحمان صاحب رائے کے بزرگ چیف سیکرٹری گورنمنٹ آف آزاد کشمیر ریٹائر ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ اتنا نشہ ہے حکومت کا. یہ جب چیف سیکرٹری وہاں ہوئے نا, کیسے کار میں سلیب ہوتا ہے نا, سلیب کس لیے ہوتا ہے تاکہ پتا چلے گی کچھ ہے نا, تو میں سلیب لگانا پسند نہیں کیا میں نے, تو میرا ڈرائیور مجھ سے لڑتا ہے. یہ بڑی بڑی چابیاں ہوتی ہے, راستہ نہیں ملتا نہیں ملتا سلیب, میں نے سلیب دے دی ہے میرے لیے. تو بتا رہے تھے کہ یعنی حکومت کا یہ منصب ہے کہ ایسا چسکا بھی ہے چسکا, لیکن جو اس حقیقت سے واقف ہے وہ نہیں. اب ان کا دل تو چاہتا ہوں ہر اس لیے کہتے ہیں میں عام آدمی کی طرح بولنا چاہتا ہوں, یعنی جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا کوئی ذرہ بھی آ گیا اس کی کیسے نظر, اور حقیقت میں انہیں اللہ والوں کی پھر محبوبیت اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں. اصل حکومت یہ ہے. تو یہاں اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر حکومت اختیار کی فانی تو معذول اور برخاست کیا گیا دوگا, اور فرض کرو معذول ہے تو موت دور جا رہے اس کا لابھ ہارنا یہ حکومت چھوڑنا پڑے گی اور اس کے چھوٹنے کی حسرت ہوگی. اگر یہ منظور ہے کہ معذولی کا غم نہ ہو اس وجہ سے حکومت کا تیاری نہ کرو. آگے پھر سماتے کہ کچھ تو ولایت تو حکومت دنیاوی کی ابتدا اس کی طرف رغبت دلاتی ہے, تو اس کی انتہا معمولی یا موت کے ساتھ اس سے بے رغبت کرتی ہے. اگر اس کا رہ تجھ کو اس سے بلاتا ہے, اس کا باطن تجھ کو اس سے روکتا ہے. اب یہ زمانہ بھی تھا آج بھی ہے, جو اس کی نظر ہو پورے حالات پر واقعات پر تو اس کا وہ ہوتا ہے. یہ سمجھا رہے ہیں اپنے ان متعلقین کو جو آپ کے پاس آ رہے ہیں اپنے دل کی اصلاح کے لیے, تو ان کے دل کو ان چیزوں سے خارج رہنے کے لیے تاکہ اللہ کی محبت سے معمور ہو کر اس کی اطاعت میں لگے, اندر تمامیت سکون رہے, ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تجھ کو ولایت حکومت دنیاوی کی اصلاح اس کے لیے بدلاتی ہے, بڑی عزت ہو رہی ہے, بڑی واہوا ہو رہی ہے, بڑے اس کے آگے پیچھے کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ یہ اقتدار ہے, تو اس کی انتہا یا معذور یا موت کے ساتھ یہ رغبت کرتی ہے. اگر اس کا ہر اس کو بلاتا ہے اس کا باطن کچھ کو اچھے روکتا ہے. اس کے فائدے فرماتے ہیں دنیاوی حکومت و شوکت اور جہاں جلال کی ابتدا تو بڑی غلط ہے اور دلکش ہے, جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ لوگوں کی نظر معذرت مکرم ہو جاتا ہے, خود اس کا نفس بھی خوشی کے مارے پھولا نہیں ہو پاتا. یہ اس کی ابتدائی حالت ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور بلاتی ہے, لیکن اس کی انتہائی حالت یہ ہے کہ یا تو اس شخص کی حیات میں برخاست ہوئی اور معذوری ہوتی ہے, یا موت سے وہ چھوٹ جاتی ہے. کیونکہ ایسے واقعات بھی ہیں نا کہ چیف منسٹر صاحب جو ہے اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ گارڈ کے ساتھ نکلے چیف منسٹر ہاؤس سے, اب راستے میں آرڈر آ گیا, کیا ہو گئے معذور, اب پروٹوکول آفس چپکے سے کھینچ سکے سب کو لے کر کھڑے گاڑی گاڑی میں. ایسے واقعات نہیں ہوئے ہاں جی سر, نکلے تھے گھر سے پورے پروٹوکول کے ساتھ اور اب ایک دم تنا کھڑے رہ گئے, ایک لمحے کے اندر دوسرے سے آرڈر آ گیا اور جناب یہ ہے انتہا. یعنی یہ عبرت پکڑنے کے لیے یہ چیز فرما رہے ہیں, یا تو حیات میں برخاست کی پھر کوئی جاتا نہیں اس کے پاس, بلکہ ڈرتے ہیں نہیں ہوتا ایسا, جس کو معذور کر دیا جائے تو اس کے ساتھ جتنے دوستی والے سارے دور جاتے, اور دوسری بات یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر حکومت میں حدود شرعیہ کی رعایت نہیں کرتی. یہ مستقل چیز ہے, ایک تو معمولی کا غم اور دوسرا کیا ہے حکومت میں حدود شرعیہ کی رعایت زیادتی ظلم اور جور اور تعدی اس کا گویا لازمہ ہے کہ ہو ہی جاتا ہے. دیکھیے اس زمانے میں بھی آتی ہے جو بچنا بھی چاہتا ہے تو ایسے حالات میں گھر جاتا ہے کہ بعض اوقات کے اکثر اوقات حدود شریعہ کی رعایت نہیں رہتی. تو معذور ہونے کے وقت اس کے چھوٹنے کا غم ہوتا ہے اور موت کے وقت چھوٹنے کی اثر علیحدہ, اور جور و ظلم کی ندامت اور غم و حزن کا انبار, اور حقوق و جباد کا بار جدا ہوتا ہے تو اس کی انتہا اس سے بے رغبت کرتی ہے. اس لیے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کسی کو کوئی عہدہ یا منصب دینا ہوتا تھا, اگر مشورہ کیا جاتا تو وہ معذرت کرتا تھا کہ مجھے نہیں چاہیے. کیوں؟ آج ہمیں اندازہ نہیں ہے, اس کے لڑتے ہیں, مرتے ہیں, اس کے لیے خرچے کرتے ہیں, اندازہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا. یعنی قیامت کے دن آخر کا تصور چونکہ بالکل ایک دھیمی سا ہے, مرنے کے درجے میں ہے, اندازہ نہیں ہے کہ جن کے اوپر یہ حق بنایا گیا ہے ان سب کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں اگر وہ ادا نہ کر پایا تو اس میں جو رسوائی ہوگی اس کا اندازہ نہیں کرا سکتے. اب جن کے سامنے یہ تھے تو وہ منت سماجت کرتے تھے کہ ہمیں نہیں چاہیے. ایک حالت ایسی آ گئی تھی کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ مشورہ نہیں کروں گا بلکہ حکم بھی جانا پڑے گا. کہیں گورنر بنا کے بھیجنا ہے تو گورنر جس کو بنایا وہ کہتے میں ہی رہ گیا ہوں, مفہوم اٹ کر رہا ہوں, اور کوئی نہیں ملتا. یعنی یہ نہیں ہے کہ بڑے خوشی کے ساتھ جی مجھے اتنا بڑا, نہیں, یہ پریشان کن چیز یہ تھی کہ ان کی حقیقت پر نظر تھی کہ قیامت کے دن جو ہے ان سب کی مجھے جواب دہی ہوگی. لڑیں گے ان غصے کے ساتھ, یہ بھی فرمایا کہ جور و ظلم کی جو ندامت ظلم غم کا حقوق لباس کا بار جدا ہوتا ہے تو اس کی انتہا اس سے بے رغبت کرتی ہے. اسی طرح اس دنیاوی حکومت کا ظاہر حال کی عزت ہے اور حکام اور بادشاہ وقت کی ضرب اعزاز اور مال ملنے کی وجہ سے حسب دل کا کھانا پہننا ہے, اپنی جو خیشتا ہے کہ اس کا باطل کہ در حقیقت یہ حکومت اللہ تعالیٰ کی یاد سے روح گردانی کرنے والی اور سراسر ذرے آخرت کا باعث یہ تو اس کو اس سے روکنے والا ہے. بس عاقل وہ ہے جو عاقبت اندیش ہو اور کسی شہر کے ظاہر حال اور اجتماعی حالت سے دھوکہ نہ کھاوے اور اس کی نظر انجام اور حقیقت پر ہو. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی حقیقت پر نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں سے بھی اس رغبت کو نکال کر رغبت کیا ہماری ہو اللہ کے ساتھ, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی. ان شاء اللہ دل پر اس کی محنت کریں گے, اس لیے یہ تعلق رکھیں گے, ان مجالس میں شرکت اس لیے کریں گے, وظائف اس لیے لیں گے, ذکر اس لیے کریں گے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے جو ہمیں اللہ کی ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے, یعنی شریعت مطہرہ کے مطابق ہماری زندگی بن جائے. اس کو سامنے رکھ کے اپنے گھر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی ہے, ذکر خفی ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا یہ دل کی اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ذکر خفی سے اللہ پاک کی یاد کو اپنے دل میں رچا لیں, بسا لیں. اس کا مستقل حکم بھی ہے, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ودون الجحر من القول بالفضول والأسرار وذاتكم من العقلين. فرمایا جا رہا ہے اس کا حکم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کریں دل کے اندر آجزی کے ساتھ کو پکارے بغیر چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, کثرت یاد کرو, غافل میں نہ ہو تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد آ رہا ہو. فذکرون اذکر کو اللہ فرما رہے ہیں, اس کا مفہوم ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم اللہ کی یاد دل میں بسائیں گے, اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوں گے, دلوں میں نورانیت آئے گی, دل سے ظلمت نکلے گی, دل کو روحانی ٹونک ملے گا, دل میں قوت اور ہمت آئے گی, دل سے سستی نکلے گی, چستی آئے گی, شریعت پر چل جائیں گی. وہ قوت اور ہمت لینی ہے. جانتے تو بہت کچھ ہے, ہمت نہیں ہو رہی, گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی, اطاعت کو کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی. تو یہ اللہ کی یاد دل میں بسائیں گے, دل میں قوت آئے گی, ہمت آئے گی, دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا عادی بنے گا, اس کا دھیان خیال ہمیں پھر شوق دلائے گا, اس کی ہر اطاعت کو کرنے کا, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کا. اسم ربی کا وہ تبدیل الہی تبدیل فرمایا جا رہا ہے, جس کا مفہوم ہے رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو, اسم کے ساتھ اور تبدیل کے ساتھ, یعنی تنہائی کے اندر, خلوت کے اندر سے ہے. تو اصل جو ہم نے اپنے اندر استعداد دے دی ہے, یہ ہم ہر ایک کا انفرادی وقت نکال کر ذکر کرنا ہے. یہاں تو ترغیب کے لیے جمع ہوتے ہیں اصل, یہاں بھی ہم کریں گے, لیکن اصل یہ ہے کہ کچھ وقت مقرر کر لیں, اللہ کرے اس کو بھی ہم اپنے لیے ضروری سمجھیں, اپنے روزانہ کے معمولات میں کچھ وقت اس کے لیے علیحدہ بیٹھ کے دل میں اس کی مشق کریں, تصور سے دل پر نفر لکھیں اللہ, اللہ کا مبارک نام, فتبارک اسم ربی کا, اللہ فرما رہے ہیں یہ بڑا بڑا, بڑا برکت والا اسم ہے. اس برکت والے اسم کو دل پر نقش کر لیں, دل پر تصور کریں, لفظ اللہ جس رنگ میں جو جس کو اچھا لگے, اور تصور سے دل میں اس کی تکرار کریں اللہ. اور اللہ سے مانگے, اس سے جو مقصود ہے دل میں باقی دیر قوت اللہ سے عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کی اس کی مشق کر لیں, تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھیں لفظ اللہ, اور تصور کی زبان سے دل میں اس کی تکرار کریں محبت کے ساتھ سے. تھوڑی دیر مشق کریں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك بوسيلة نبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أرحم الراحمين أن تستخدم معصمة ولا كريم اسم بارك مجلسك بركته يا الله ما نسينك وشعر فرمانه يا أرحم الراحمين أمال سلوك منه اے اللہ ہمارے حضرت کی برکت سے اور ان کی صحیح سے اے اللہ ہماری مدد نصیب فرما. اے اللہ روحانیت میں اے اللہ اعلیٰ درجات نصیب فرما. ایمان کی خلاوت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے کابرین کی برکت سے اور حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اے اللہ ہماری سعی میں اے اللہ اخلاص نصیب فرما دیں. یا رحم اللہ انہیں آگے بڑھنے میں قبول منظور فرمائیں. اے اللہ ذکر کی برکت سے ہمارے اندر ہمت اور قوت نصیب فرمائیں. اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ نصیب فرمائیں. یا رحم اللہ من رجاء اور خوف کے ساتھ اے اللہ ان مجالس کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے قبول منظور فرمائیں. یا رحم اللہ من جتنے ساتھی بیٹھے ہیں یا اللہ ان کی برکت سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین سب کو ہم غم سے نجات نصیب فرما. یا اللہ سب سے بڑا ہم اور ہم معصیت پر نافرمانی ہے. اے اللہ ہم سب کو ہر طرح کی معصیت پر نافرمانی سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین اطاعت کاملہ محبت کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ قرآن حدیث کی روشنی میں اے اللہ ہمیں اپنے دلوں کو اصلاح اور درستی کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا رحم الراحمین جتنی بھی مجالس اصلاحیہ ہیں کام کا نظام ہے یا رحم الراحمین بالخصوص ہمارے حضرت کا ہے اے اللہ اس سے خوب ہم سب کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمانا. ہمارے حضرت کے فیض کو ہمارے تک اے اللہ ہمارے اعمال جتنی بھی رکاوٹیں بن رہے ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اس فیض کے حاصل کرنے کے لیے شرح صدر نصیب فرما دے. یا اللہ شرح صدر نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے قلوب کو اے اللہ تقویٰ کے لیے اے اللہ قبول و منظور فرما دے. یا رحم الراحمین ہمارا یہاں بیٹھنا اے اللہ تو اپنے رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے. یا رحم الراحمین ہمارے حضرت کی صحت میں اے اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما. ہماری حضرت کے گھر والوں کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما. یا رحم الراحمین ہر طرح کے حاسد سے اور اللہ بد نظروں کی نظروں سے شر کرانے والے شر کرانے والوں کے شرور سے اے اللہ ہمارے حضرت کی ہماری اس مجلس کی اور اللہ ہم سب کی حفاظت نصیب فرما رہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.